نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي يا نبي
میرے دل میں ہے یاد محمد
شمس و سوہا بدر و دوجا خیر و برا یا مصطفیٰ
والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا لائق تحسین طلبہ و طالبات ہیں وفاقی جامعہ اردو کے اور اس بزم کو سجانے والے ادارے کہ جنہوں نے اس جامع ہذا میں ایک دفعہ پھر روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا. جب بھی جامعہ کی بات آتی ہے، جب بھی یونیورسٹی کی بات آتی ہے یا دانشگاہ کی بات آتی ہے تو علم کی بات آتی ہے، نور کی بات آتی ہے، ارتقاء اور ترقی کے مفاہیم ذہن میں کوندنے لگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ معاشرے کے مختلف طبقات سے مخاطب ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے کے خاص طبقے سے مخاطب ہونا ہمیشہ سے بہت لطف اندوز ہونے کا سبب رہا ہے. اور یہ خاص طبقہ، اس سے مراد آپ طلبہ و طالبات ہیں کہ جو علم کے بہرحال ادراہ تفنن ایک جملہ تھا. جامعہ کا لفظ جب ہمارے ذہن میں آتا ہے، جس کو عربی زبان میں یونیورسٹی کو جامعہ کہا جاتا ہے، فارسی میں دانشگاہ کہا جاتا ہے، اردو میں بھی انگلش کی تأسی و پیروی میں یونیورسٹی یا مادر علم ہی کہا جاتا ہے. اس بنا پر جامعہ کا لفظ جو ہے وہ جمع کرنے والے کو کہا جاتا ہے. اسے جامع مسجد کیسے کہا جاتا ہے، جہاں پر نماز
نسل ثقافت سے تعلق رکھنے والے افراد کو جمع کرتی ہے. فارسی زبان میں جامعہ کا لفظ جو ہے، میں بتا رہی یونیورسٹی کا لفظ جو ہے وہ دانشگاہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خود لفظ جامعہ جو ہے وہ فارسی میں معاشرے کو کہا جاتا ہے. معاشرہ یعنی مختلف انسانوں کا ایک ایسا مجموعہ کہ جو مختلف زبان، نسل، نژاد، ثقافت سے آراستہ ہوتے ہیں، ایک شہر میں ایک خاص مقام پر زندگی بسر کرتے ہیں. تو وہ یہ کہ جامعہ یعنی جمع کرنے والا
ہستی کے جو در حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مختلف افراد کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. یہ تقریب جو یوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں. اردو میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے جمع ہونے کے لیے، اس کو تقریب کہا جاتا ہے. حالانکہ تقریب کا ایک خاص معنی ہے، جو ہمارے گھر تقریب ہے، ہمارے مثال کے طور پر محلے میں ایک تقریب ہے، تقریب کا خاص معنی ہے. میں لغوی معنی استعمال کر رہا ہوں. لغوی معنی یعنی قریب کرنا، یعنی در حقیقت لوگوں کو جمع کرنا. جس طرح اس یوم مصطفیٰ نے آپ کو قریب کیا ہے، آپ کے جسموں کو قریب کیا ہے، توجہ رکھیے گا. آپ مختلف ثقافت سے ہیں، تہذیب سے ہیں، زبان سے ہیں، مختلف نسل و نژاد سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس یوم مصطفیٰ کی تقریب نے آپ کو قریب کیا ہے، آپ کے بدن کو قریب کیا ہے، لیکن حقیقت میں یوم مصطفیٰ وہ تقریب ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ ہمارے جسم بھی یکجا و جمع ہو جاتے ہیں بلکہ ہماری روحیں اور ہمارے افکار و خیالات بھی محمدی ہو جاتے ہیں۔ پس اس بنا پر یہ تقریب بہت اہم۔ کہ سوال کیا جاتا ہے کہ دین اسلام یعنی جدید دور کے روشن فکر یا راشن فکر افراد، دیسی لبرلز، نیوٹرلز، بے طرف، جن کا کوئی دین و ایمان نہیں ہوتا، جن کا کوئی پیندا نہیں ہوتا، معذرت کے ساتھ جو لوٹے ہوتے ہیں، ایک سیاسی لوٹے ہوتے ہیں، کچھ افکار و نظریات کے لوٹے ہوتے ہیں، جن کا کوئی پیندا نہیں ہوتا۔ آپ لوٹا جو طہارت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے نیچے ایک پیندا ہوتا ہے جس میں وہ کھڑا ہوتا ہے، اگر پیندا نہ ہو تو لڑکتا رہے گا۔ کٹورا، کوئی بھی گول چیز جیسے گیند ہوتی ہے، اس کے نیچے کوئی پیندا نہیں ہوتا، وہ لڑکتا رہتا ہے۔ تو کچھ سیاسی لوٹے ہوتے ہیں، کچھ افکار و نظریات کے لوٹے ہوتے ہیں، جو در حقیقت یورپ سے اور دوسرے جدیدیت کے مظاہر کے علمبردار معاشروں سے رزق لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب دین اسلام تو پرانے زمانے کی طرف لے جانے والا ہے، دین اسلام تو پتھر کے زمانے کی طرف، اونٹوں کے زمانے کی طرف، ریگستان کے زمانے کی طرف لے جانے والا ہے۔ میں دو مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ یہ بتائیے کہ کونکیو لینس کب ایجاد ہوا؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا گوگل پہ، تو 1941 میں ایک جرمن سائنسدان نے کونکیو لینس ایجاد کیا۔ تو اگر ہماری لیبورٹریز میں، تجربہ گاہوں میں کونکیو اور کونویکس لینس پر گفتگو کی جاتی ہے، اس کے مہذب یا معقر ہونے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آج کے 2023 کے طالب علموں کو 1451 کے زمانے میں لے جانا چاہتے ہیں۔ ہرگز نہیں۔ یہ سائنسی ایجادات در حقیقت ارتقائی سفر ہیں۔ ہم در حقیقت 1451 میں ایجاد ہونے والے کونکیو یا کونویکس لینس کے بارے میں گفتگو کر کے آج کے طالب علموں کو زمانے مستقبل کے لیے تیار کرتے ہیں۔ لہذا یہ کہنا کہ جناب کونویکس لینس یا کونکیو لینس کی بات کرنا در حقیقت 1451 سال کے زمانے کی طرف لے جانا، یہ بیوقوفی ہے، یہ احمقانہ پن ہے۔ کوئی شخص کسی بھی مادر علمی میں جب سائنسی ایجادات کی بات کرے گا تو اس کی موجد کی بات کرے گا، اس کی اختراع کی بات کرے گا، اس کی شروعات و ابتدات کی بات کرے گا، تو کبھی یہ نہیں کہا جاتا۔ اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ نیوٹن نے گریویٹی کا قانون کب کشف کیا؟ 1665 اور 66 میں نیوٹن نے گریویٹی کا قانون کشف کیا ہے۔ اگر آج ہم 1665 اور 66 میں کشف ہونے والے، ڈسکور ہونے والے گریویٹی کے قانون پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آج کے 2023 کے طالب علم کو ہم 1665 اور 66 میں لے جانا نہیں چاہتے۔ کوئی احمق اس بات کو تسلیم نہیں کرے گا کہ جناب 2023 میں آپ بات کر رہے ہیں اس قانون کی جو 1666 اور 65 میں کشف کیا گیا ہے۔ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم نیوٹن کے زمانے کی طرح کھاؤ، نیوٹن کے زمانے کی طرح پہنو، نیوٹن کے زمانے کی طرح زندگی گزارو۔ اسی طریقے سے جب ان دیسی لبرلز اور نیوٹرل اور سیاسی اور افکار کے لوٹوں کے سامنے دین اسلام کی بات کی جاتی ہے، تو کہتے ہیں دین اسلام محمد کا قرآن، محمد کے نظام، محمد کی شریعت، محمد کا قانون 1400 سال پرانا ہے، آج کے دور میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جس طرح نیوٹن کا قانون، جس طرح 1451 میں کشف ہونے والا قانون 2023 یا 2050 میں بھی اگر کوئی طالب علم آئے گا تو ان قوانین کو پڑھ کر مستقبل کی روشن مستقبل کی بنیاد رکھے گا، اسی طرح اگر کوئی دین و دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہے تو اسے محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے قانون کی پیروی کرنی ہوگی۔ بس اس بنا پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ دین اسلام در حقیقت ہمیں پیچھے لے جانا چاہتا ہے، نہیں، وہ ہمیں اس زمانے میں کشف ہونے والی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مطہر پر اللہ تعالی کی طرف سے جبرائیل امین کے ذریعے سے نازل ہوئی تھی، ہمیں لے جانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق نہیں بلکہ اس وحی کی تعلیمات کی روشنی میں جدید زمانوں کے لیے آمادہ و تیار کرنا چاہتا ہے۔
لہذا یہ ابتدائی گفتگو تھی. آج چاہتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کروں. پہلا حصہ قرآن مجید کی روشنی میں سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فضائل ہیں جو صرف آپ سے مخصوص ہیں, آپ سے مرتبط ہیں, اور آپ کے علاوہ کوئی بھی انسان کوئی بھی نبی اس میں شامل نہیں ہے. یعنی کچھ فضیلتیں ایسی ہیں ہمارے رسول کی کہ جو کسی اور نبی میں شامل نہیں ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 253 میں ارشاد ہوا, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر, کچھ رسولوں کو کچھ رسولوں پر فضیلت دی ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوا, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ, ہم نے بعض نبیوں کو کچھ نبیوں کو کچھ نبیوں پر فوقیت و برتری دی ہے. پہلی چیز, پہلی فضیلت, پہلی خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے ہمارے رسول کے لیے, وہ ہے بشارت حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت. سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوا, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِ مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, میں بشارت دینے والا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. توجہ رکھے گا, یعنی حضرت مسیح علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد کئی صدیوں بعد آنے والے رسول کی بشارت دے رہے ہیں. بشارت کب دی جاتی ہے؟ گڈ نیوز, مجدہ کب سنایا جاتا ہے؟ کہ جب جس شخصیت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ آنے کے بعد کوئی نوید, کوئی بشارت, کوئی گڈ نیوز, کوئی اپ ڈیٹ آپ کے لیے لائے, آپ کو ایک درجہ, دو درجہ, چند درجہ, چند مراتب اوپر لے کے جائے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اپنے ما قبل نبیوں کی مانن انہی کی سطح کا دین لے کر آتے تو بشارت دینے کا کوئی مقام نہیں تھا. بشارت یعنی در حقیقت ایک ایسا نبی کہ جو زمانے کے تقاضوں کے مطابق, نہ صرف یہ کہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق بلکہ تا قیامت آنے والے تمام اصول دہور کے لیے ایک کارآمد, مفید اور ارتقا دہندہ شریعت لے کر آنے والا ہے. لہذا پہلی چیز یہ. دوسری چیز کہ قرآن کریم تمام کتب سماوی پر فضیلت و برتری رکھتا ہے. جس طرح سورج تمام سیاروں ستاروں پر, اسی طرح قرآن کریم اللہ کی وہ آخری کتاب ہے جو تمام آسمانی کتابوں پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوا, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ, ہم نے یہ کتاب اے رسول آپ کی طرف نازل کی ہے جو تصدیق کرتی ہے کہ جو کتابیں آپ سے پہلے یعنی قرآن سے پہلے موجود تھیں وہ مہیمنن علیہ, مہیمن یعنی برتری اور فوقیت رکھتی ہے, یعنی نگہبان ہے, یعنی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں سب کی تصدیق قرآن کریم سے ہوگی, سب کی تصدیق. لہذا قرآن کا مقام سب سے افضل ہے, اور اس لیے سورہ نحل میں ارشاد ہوا, وَإِنَّكَ لَتَلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ, آپ حکیم و علیم خدا کی بارگاہ سے اس قرآن کو حاصل کرنے والے ہیں. پس ایک کتاب کیا ہوتی ہے؟ ایک کتاب در حقیقت اپنے مصنف کی یا جس کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اس کی علمی شخصیت کو سامنے لے کر آنے والی ہے. لہذا آپ یہ دیکھیں قرآن کریم تمام کتابوں پر فوقیت و فضیلت و برتری رکھنے کے ساتھ ساتھ در حقیقت رسول اللہ کا جو آخری معجزہ ہے قرآن کریم اس کی حقانیت اور حق و حقیقت کو سب کے سامنے بیان کر رہا ہے. کیونکہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جسے ہم سب نارمل انداز سے سمجھ سکتے ہیں, لیکن قرآن کا ایک باطن ہے جسے خاص افراد, اور پھر اس کے 70 باطن ہیں جس کے لیے کہا کہ من خوطب بہی, جن کے لیے, جس کے لیے قرآن نازل ہوا اور جو شاگردان وحی ہیں یعنی محمد آل محمد اور خاص اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان ہستیوں کے تأثی و پیروی میں اس قرآن کو سمجھ سکتے ہیں. عام انسان قرآن کے ظاہر کو سمجھ سکتا ہے. لہذا قرآن کو سمجھنے کے لیے مکمل قرآن پر دسترسی کی ضرورت ہے جو عام انسان کے لیے ممکن و میسر نہیں، اسی طرح رسول اللہ کہ جو قرآن کی تجلی ہے، قرآن آپ کی شکل میں تجلی ہوا ہے اور آپ قرآن کے اخلاقیات پر گامزن ہیں، ان کو سمجھنے کی بھی ذات و شخصیت رسول کا احاطہ ضروری ہے جو عام انسان کے لیے ممکن و میسر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قرآن جس کے لیے کہا جاتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، ہم نے بھیجا ہے، ہم نے نازل کیا ہے، اور اگر تم دیکھتے کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو یہ خشیت الہی سے، خوف الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قرآن کے لیے خداوند عالم اپنے حبیب کی ثنا کرتے ہوئے کیا کہہ رہا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 87 میں ارشاد ہوا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو قرآن عظیم اور سورہ فاتحہ کی آیات عطا کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی لیے کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ما کلم رسول اللہ العباد بکنہ عقلہ قط، کبھی بھی رسول اللہ نے لوگوں کی علمی سطح کے مطابق کلام نہیں کیا، اپنی علمی سطح کے مطابق کلام نہیں کیا، معذرت چاہتا ہوں، بلکہ لوگوں کی عقلی درجات کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کیا ہے۔ اور پھر آپ کا اخلاق، انکا لعلی خلق عظیم، آپ کا اخلاق قرآن کریم تھا، مکمل قرآن تھا، بولتا قرآن تھا کہ تیرے کردار پر کوئی انگلی رکھ نہیں سکتا، تیرا کردار تو قرآن ہی قرآن ہے ساقی۔ اس بنا پر یہ تیسری فضیلت تھی۔ اس کے بعد خاتمیت ہے تیسرا نقطہ، خاتمیت یعنی خاتم کہتے ہیں مہر کو، اسٹیمپ کو، جب آپ کوئی لیٹر لکھ دیتے ہیں تو آخر میں اسٹیمپ لگائی جاتی ہے کہ جناب یہ وفاقی جامعہ اردو کے فلاں آفس کی طرف سے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا، یہ اعلامیہ جاری ہوا ہے، خاتم یعنی آخر میں مہر لگا دی کہ اب یہ اعلان ختم ہو گیا، اب اس کو نوٹس بورڈ پہ لگا دیا جائے۔ خداوند عالم اپنے نبیوں اور پیغمبروں اور وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ اب جب سلسلہ نبوت ختم ہو رہا ہے تو خداوند عالم در حقیقت اپنے رسول اللہ کو، محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے کہ اب اس کے بعد خاتمیت ہے۔ یہاں پر کچھ بے سر اور عقل سے پیدل لوگ اس کو کہتے ہیں خاتمیت ہے، مثلا ظاہری ہے یہ رسول اللہ جو ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب بس وہ تو ظاہری طور پہ ختم نبوت تھی۔ نہیں، ایک ختم نبوت زمانی ہے، یعنی زمانہ گزر گیا، رسول اللہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ان کی ختم نبوت ہو گئی۔ نہیں، یہ رد ہے، یہ جواب ہے ان قادیانیوں کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ نبوت زمانی تھی، زمانہ ختم ہو گیا، ممکن ہے کوئی اور شخص آ جائے، کوئی اور نبی بن جائے، بلکہ یہ قوس سعود میں خاتمیت رتبی ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو امام قرار دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء قرار دیا، حضرت آدم جو رسول اللہ سے پہلے ابو البشر قرار دیا، لیکن رسول اللہ جو سب سے آخر میں آئے ان کو کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، یعنی نہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے، نہ کوئی رسول آنے والا ہے، اور نہ کوئی شریعت و کتاب آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جو اعلان کیا تھا، گستاخی کی تھی قرآن کی تاریخ میں، نبوت کی تاریخ میں، لعبت بنو حاشم فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ بنو حاشم نے، یعنی محمد آل محمد نے، یعنی محمد کے گھرانے نے کھیل کھیلا تھا، یہ یزید کے افکار تھے۔ آج یزید کو کلین چٹ دینے والے در حقیقت قادیانیت سے ان کی باگ دوڑ ملتی ہے، ان کے تانے بانے ملتے ہیں۔ یزید کون ہے کہ جو خبر کا، جو وحی کا، جو رسول کا، جو خدا کے فرشتے کا مذاق اڑانے والا تھا؟ لہبت بنو حاشم بالملک، اقتدار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے بنو حاشم نے کھیل کھیلا تھا۔ فلا خبر جاء ولا وحی نزل، یہ در حقیقت ان کے تانے بانے قادیانیت سے ملتے ہیں۔ میں بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اگر کوئی ختم نبوت کا انکار کرے کہ نہیں وہ زمانی طور پہ تھا، اس کا ایک جواب ہے میرے پاس، یاد رکھے گا، یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہی کے ماحول میں، علمی ماحول میں ایسے شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں، ایسے اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، بعض اوقات آپ اس کا جواب نہیں سن پاتے، تو سنیے کہ اگر خدا فرض کیا جائے کہ خدا ایک ایسی ہستی کو آخری زمانے میں بھیجے گا جو رسول اللہ سے اکمل اور افضل ہو، فضیلت رکھتا ہو، کامل ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی امت سے نہیں ہوگا، کسی اور امت سے ہوگا۔ جبکہ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، ہم آپ کو تمام امت کے لیے شہید قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے ہے روایت ملتا ہے سب سے پہلی ہستی جو بارگاہ الہی میں محشور ہوگی، صحرا محشر میں تشریف لائے گی، جس کے نور سے عالم محشر منور ہوگا، وہ میرے اور آپ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو در حقیقت شہید کی، گواہ کی، آئی وٹنس کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا۔ پس جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے معذرت کے ساتھ، وہ دو پیروں والے انسان کو، دو ہاتھوں والے انسان کو، دو کان اور دو آنکھوں والے انسان کو کہتے ہیں رسول ہم جیسا ہے، تو فرعون بھی تو آپ جیسا تھا، یزید بھی تو آپ جیسا تھا، صدام حسین بھی تو آپ جیسا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ڈکٹیٹر، ظالم، جابر، مستبد حکمران بھی تو آپ جیسے ہیں۔ صرف دو پیروں دو ہاتھ کے انسان کو دیکھیے کہنا، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انا بشر مثلکم، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، بشری تقاضے ہیں، لیکن وجہ امتیاز، وجہ افتراقی ہے، یوحا الی مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو شاہد بنایا ہے، گواہ بنایا، یعنی عقائد، اخلاق، احکام، جو کچھ میں اور آپ کر رہے ہیں وہ ہمارے رسول کی نگاہ رسالت و خاتمیت سے پوشیدہ نہیں ہے، ویلہ قرآن نہ کہتا کہ میں امت پر آپ کے لیے آپ کو بطور گواہ لے کر آؤں گا۔ یاد رکھیے گا، لہذا اس جانب توجہ ضروری ہے عزیزان گرامی، کہ تمام امت پر گواہ ہے، ناظر ہے، دیکھ رہا ہے۔ یہ رسول اللہ کے فضل، چوتھا نقطہ کہ آپ تمام معنی میں، تمام جہات و ابعاد میں خدا کے بندے ہیں۔ دیکھیں دو تین قسم کے نام ہوتے ہیں، ایک جزئی نام ہوتے ہیں، جلیل، قدیر، عباس، ندیم مثلا، کچھ نام مرکب ہوتے ہیں، عبد الرزاق، عبد الکریم، عبد الباسط، لیکن کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی خصوصیت کو جدا رکھتے ہیں۔ جہاں پر بھی خداوند عالم نے اپنے انبیاء کا ذکر کیا ہے ان کا چھوٹا نام لیا، یا نوح، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، لیکن ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت یہ ہے جب بھی آپ کا نام لیا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، اس طرح کے خطاب کیا ہے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کو عبدہو کہا ہے۔ تین چار روایات آپ کی خدمت پیش کروں گا کہ آپ کی اس مقام، آپ کو اس مقام و فضیلت کو واضح کر سکو۔ عبدہو، دیکھیے اللہ جامع ترین نام ہے، کہا جاتا ہے کہ اللہ جامع ترین نام ہے، تمام خصوصیات جتنے بھی اسماء حسنا میں وہ سب اللہ میں جمع ہیں، جامع ترین نام ہے۔ یہ اللہ کیا ہے، الف ہٹا دیجئے، للہ بچے گا، یعنی اللہ کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہے، یہ عرفا اس کی خوبصورت تعبیر کرتے ہیں، اللہ کا الف ہٹا دیجئے، کیا بچے گا، للہ، یعنی اللہ کے لیے، لام ہٹا دیجئے، لہو بچے گا، یعنی اس کے لیے، لام ہٹا دیجئے، ہو بچے گا، ہو یعنی ہوا، یعنی ضمیر ہے، یہ اس کو بھی اس میں جامع کہا ہے، یعنی وہ ہے، یہ وہ کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے، یہ وہی جانتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہویت مطلقہ ہے، کہ یہ وہ غیب ہے کہ جس کا علم اور اندازہ سوائے خدا کے کسی اور کو نہیں ہے، کسی اور کو، یہ مخصوص ہے خداوند عالم کی ذات سے، اس کو ہویت مطلقہ کہا جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ کو کہا عبدہو، توجہ رکھیے گا، عبدہو کہا ہے، یعنی در حقیقت کہا کہ اس کے بندے ہیں، اس لیے کہا ہو الذی ارسل رسولہ، وہی ہے عالم غیب میں پوشیدہ ذات، وہی ہے کہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا، بالہدا و دین الحق، ہدایت و دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، وہی ہے۔ اس وہی کا ترجمہ ہم جس ہوا کا وہی ہے، لیکن وہی کے پیچھے غیب ہے، ایک عالم ہے، ایک دنیا ہے، جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے, جو خداوند عالم کی ذات سے مخصوص ہے. لہذا سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ جہاں پر بھی خداوند عالم اپنے دوسرے انبیاء کا تذکرہ کرتا ہے, فرماتا سورہ سواد آیت نمبر 45, وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِزْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہمارے بندوں کا تذکرہ کرو, ابراہیم و اسحاق و یعقوب کا. لیکن جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو نام نہیں لیتا, بلکہ کہتا ہے قرینی کی وجہ سے اسم کو محذوف کر دیا جاتا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 1, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. یہ ہی کیا ہے؟ عبدہ, یعنی اس اللہ کے بندے کو. اس میں نے بتایا ہو کی جو ضمیر, ہوا کی جو ضمیر ہے وہ مطلقاً ہویت کا معنی دیتی ہے, جو خدا کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. خدا اپنی ذات سے در حقیقت نسبت دے رہا ہے. وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب, یہ وذکرنا یعنی یاد کرو, یہ کثرت کا پہلو سامنے آتا ہے. اور عبدہ یعنی یہ در حقیقت وحدت کا عنصر سامنے آتا ہے, کہ خدا اپنی خاص بارگاہ سے جس کو قرار دے رہا ہے. اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ارشاد ہوا, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. بابرکت ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو لے گیا, عبد بعبده, یعنی نام نہیں لیا, اپنے عبد کا یعنی مقام بندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمانا ہے. یہ سورہ کہف میں ارشاد ہوا, پہلی آیت میں الحمدللہ الذی انزل عبده الکتاب, جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے. بس عبد کیا ہے؟ مقام وحدت ہے عبدہ. عبادنا کیا ہے؟ مقام کثرت ہے. سورہ نجم میں ارشاد ہوا, فاوحا الی عبده ما اوحا, اس نے جو وحی کرنی تھی اپنے بندے پر وحی کی ہے. یہاں پر بھی بندہ کہہ کے مخاطب کیا, یعنی مقام بندگی کو واضح کرنا ہے. پانچواں نقطہ, آپ پہلے مسلمان ہیں, توجہ رکھیے گا, پہلے مسلمان ہیں. سورہ انعام آیت نمبر 163, وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ, مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا اور میں پہلا مسلمان ہوں. اور اسی طرح دوسری آیات میں بھی ہے, یہ اولویت ذاتی ہے. ایک اولویت رتبی ہوتی ہے, جو رتبے کے ساتھ یہ پہلا دوسرا تیسرا نہیں, اولویت ذاتی وہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے فرمایا, رسول اللہ نے خود اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تعالی نے میرے نور کو سب سے پہلے خلق کیا ہے. اس لیے فرمایا کہ انا ادیب اللہ وعلی ادیبی, میں اللہ کا تربیت کرتا ہوں اور علی مرتضی میرا تربیت کرتا ہے. اور بس یہ اولویت زمانی تاریخی یا مادی نہیں ہے کہ ہم کہ رسول اللہ پہلے مسلمان تھے, نہیں, پہلے مسلمان تھے. ہر نبی سب سے پہلے مسلمان ہوتا ہے اپنی قوم میں, اس نظریے, اس آئین اور اس قانون کا جو اللہ کی طرف سے لے کر آتا, پہلے وہ خود ایمان لاتا ہے, اسلام لاتا ہے, تسلیم کرتا ہے بعد میں. نہیں, یہاں پر رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں, نہیں, یہ تو اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ کنت نبیین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. جو لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر شریف میں آپ کو نبوت ملی, تو یہ ایک پہلو کو دیکھتے ہیں. نبوت کے دو حصے ہیں عزیزان گرامی, دو پہلو ہیں, ایک تکوینی ایک تشریعی. یہ جو رسول اللہ نے فرمایا کنت نبیین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے, یہ تکوینی لحاظ سے ہے کہ خداوند نے سب سے پہلا جو قلم ایجاد کیا, جو نور ایجاد کیا وہ میرا نور تھا, یہ تکوینی لحاظ سے ہے. ہاں, تشریعی لحاظ سے, عہدے کے لحاظ سے, رتبے کے لحاظ سے, ظاہری سلطنت اور ریاست کے لحاظ سے, ظاہری نبوت کے لحاظ سے, ظاہری وحی کے لحاظ سے, رسول اللہ 40 سال کی عمر شریف پائیں تو آپ پر وحی کا نزول ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ 40 سال سے قبل نبی نہیں تھے. ہاں, تکوینن وہی تھے, اس وقت وہی تھے جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, توجہ رکھیے گا. لہذا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی 40 سال کی عمر شریف بنے, آپ کا یہ قول ایک جہت سے درست ہے, آپ تشریعی طور پہ کہہ رہے ہیں, لیکن رسول تکوینی طور پر رسول ہے کہ جو تمام کائنات پر محیط ہے, جو تمام کائنات کو دیکھ رہا ہے. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول. کیا کہتے ہیں؟ تھے نہیں, توجہ رکھیے گا، نبوت کا ایک معنی یہ ہے تشریعی اور جسمانی، کہ رسول 40 سال کی عمر میں نبوت آپ کو ملے، وحی نازل ہو اور ایک خاص عمر شریف تک آپ اس دنیا میں رہے، اس کے بعد پردہ فرما جائیں۔ یہ نبوت کا ظاہری پہلو ہے، لیکن نبوت کا حتمی اور یقینی اور عرفانی اور آسمانی اور قرآنی ہوا یہانی پہلو یہ ہے، وہی کا پہلو یہ ہے کہ رسول اللہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ وہ جو روح قرآن ہے، وہ جو روح ہدایت ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ محمد اللہ کے رسول تھے نہیں ہیں، ابھی بھی ہیں، جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان نہیں ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ان کی نبوت کا راج آج بھی ہے، وہ ہماری امت پر گواہ ہیں، ایک ایک عمل پہ گواہ ہیں، کہ جب ان کو بطور شاہد و گواہی وٹنس لائے جائے گئے رسول گواہی، تو اپنی امت کے لیے وہ گواہی دیں گے۔ دیکھ رہا ہے جنت سے، سن رہا ہے، یعنی وہ بات جو میری بات میری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میرے کان تک پہنچے، قبل اس کے کہ یہ فاصلہ طے کرے، میرے الفاظ میرے لبوں کی جنبی سے نکلنے والا ہر میرا رسول پہلے سنتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے شاہد، اس کو کہا جاتا ہے گواہ، اس کو کہا جاتا ہے آئی وٹنس۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، یہ تھا رحمت، مرتی نہیں ہے رحمت، انرجی نہیں ہے کہ ایک شکل سے دوسری شکل میں اپنی فارم تبدیل کر لے، بلکہ رحمت زندہ ہے خداوند عالم کی، جو اول کائنات سے آخر کائنات تک پہنی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ رحمت خدا تھے نہیں ہیں، لہذا وہ رحمت کی شکلیں مختلف ہیں، رحمت کسی اور انداز سے ہے، لہذا یہ کہنا۔ اور پھر یہ رحمت کبھی بے عقل نہیں ہوتی، یہ وجود کبھی عقل سے آ رہی نہیں ہوتا، جو آخری دور میں کہا کہ رسول اللہ ہدیان فرما رہے ہیں، اپنی عقل میں نہیں ہیں، اپنے آپے میں نہیں، نعوذ باللہ۔ قرآن اٹھا کے پڑھیے اس قول کو، قرآن سے تولیے، وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، سورہ فیل میں کہا کہ ہم نے ان پر جھنڈ بھیجا ہے ابابیل کا، ارسلنا، خدا نے کہا ہم، خدا نے بھیجا ہے، یعنی خدا کے بھیجے ہوئے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر آئیں اور میلوں کا فاصلہ طے کریں۔ بھئی جانور ہے، پرندہ ہے، بے شعور ہے، عقل نہیں ہے، کہیں بھی گرا سکتا ہے، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ ہمارا بھیجا ہوا غلطی نہیں کرتا، وہ وہی بھیجے گا جہاں ہم اسے وہی کریں گے، جہاں ہم اسے بتائیں گے۔ ارسلنا علیہم طائرن ابابیل، یا ابابیل آئے اور اب لہا کے لشکر پر اپنی چوچوں میں رکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو، آج کی اس سلم میں پوٹینشل انرجی رکھنے والی چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ایٹم بم کے مانے جب پھینکنا شروع کیا تو کھائے وہ بس قرار دیا۔ جب اللہ کی بھیجی ہوئی ایک چھوٹی سی مخلوق کہ جو خدا کی رحمت واسعہ یعنی محمد مصطفیٰ کی رحمت کے سائے میں زندگی بسر کر رہی ہے، وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتی، غلطی نہیں کر سکتی، تو رسول جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے وہ آخری عمر میں کیسے ہزیان فرما سکتا ہے؟ عقل کی بات کیجئے عزیزان گرامی۔ اور آخری دو بہت تیزی کے ساتھ عرض کروں، شہادت مطلقہ آپ کو عطا کی گئی ہے، جس کو میں بیان کر چکا ہوں کہ سورہ نساء آیت نمبر 41 کہ ہم ہر قوم سے گواہ لائیں گے اور آپ کو تمام امت پر شاہد و گواہ پیش کریں گے، اس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں۔ ساتواں نقطہ یہ ہے کہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا، سورہ نجم آیت نمبر 2-3 میں ارشاد ہوا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہوا یعنی خواہشات نفس، میرے دل چاہ رہا ہے میں ایک گھنٹہ بول دوں، ابھی اسی لگا ہوتا تو میں کہتا ہوں ایک گھنٹہ بولوں گا، نہیں، اپنی خواہشات نفس سے کلام نہیں کرتا، ان ہوا الا وحی یوحى، ان ہوا یعنی اس کا جو کلام ہے، اس کی جو گفتگو ہے، اس کی جو ڈائلاگ ہے، اس کی جو حروف ہے، اس کی جو آواز ہے، یہ سب وحی کے تابع ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کلام نہیں کرتا، یہ تو وہ کلام کرتا ہے جو خداوند عالم اس پر وحی بھیجتا ہے۔ بس میرا عرض ختم ہوا، آخر میں چند جملے حالات حاضرہ سے متعلق عرض کر دوں گا۔ رسول اللہ سب سے پہلے نظریے کا انقلاب لائے، یہ نظریے کا انقلاب تمام انقلابات دنیا کی بنیاد قرار پاتا ہے، فکروں میں انقلاب، افکار میں انقلاب، آئیڈیالوجی میں انقلاب۔ آج انقلاب کی باتیں کی جا رہی ہیں، میں کسی سیاسی پارٹی کا طرفدار نہیں ہوں، اس لیے کہ بہت حرف و حدیث ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو کی جانی چاہیے جو شاید یہاں مناسب نہ ہو، آپ کی انتظامیہ کی جو مجموعی سیاست اور پالیسیز ہے اس سے مخالف ہوں، میں اس سے صرف نظر کروں گا۔ لیکن یاد رکھیے گا، انقلاب آباد، انقلاب کی بات کی جا رہی ہیں، وابستگیاں، دوستیاں، رابطے اور تعلقات چھوڑنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ دب گئے، کچھ لوگ چھوڑ گئے، کچھ لوگ راہ میں ہیں، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آنے والا وقت اسے جلی حروف میں طے کرے گا۔ یاد رکھیے گا، میں اور آپ آج من حیث القوم جو کچھ کر رہے ہیں وہ تاریخ میں آج سے 100 سال بعد لکھا جائے گا۔ میری اور آپ کی خاموشی، میری اور آپ کی، میرا اور آپ کا عمل، تحرک، شعور، اسٹیٹمنٹ، کوئی بھی چیز جو مجھ سے صادر ہو، ظاہر ہو، وجود پائے، اسے تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، من حیث القوم، ذاتی طور پر 100 سال کے بعد صادق ردا کو کوئی نہیں یاد کرے گا، آپ کو کوئی نہیں یاد کرے گا، مسٹر ایکس وائی زیڈ کون تھے، پی ایس ایف کے کون تھے، اور اسلامی جمعیت طلبہ کے کون تھے، آئی ایس او کے صدر کون تھے، لیکن من حیث القوم ہمارے ایک ایک عمل کو لکھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، یہاں پر میں پاکستان کے ان تمام افراد سے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے عشق کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا وطن اور زادگاہ قرار دیتے ہیں، یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں اس میں رہنا ہے، ہمیں اس کو بچانا ہے، میں ان سے مخاطب ہوں اور پھر آپ سے مخاطب ہوں گے۔ مستقبل میں چاہے نہ چاہے آپ نے آنے والی خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ آرمی چیف سے میں کہوں گا، جناب آصف منیر صاحب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کا دفاع ہماری فوج نے کیا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ ہمارے عسکری ادارے خود مختار نہیں ہیں، ان کی پالیسیز ہیں، یہ خادم ہیں پاکستان کے، ریاست اور عوام کے، یہ نوکر ہیں پاکستان کے، یہ ملازم ہیں، یہ خدمت کرنے والے ہیں۔ ہر وہ فوجی، ہر وہ جنرل، ہر وہ صدر، ہر وہ وزیر اعظم، ہر وہ وزیر اعلی کہ جو نیک نیت کی بنا پر، یاد رکھیے کہ نیک نیت کی بنا پر دامن صاف کرتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرے گا، وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن منمانی، خودخواہی، خودسری، استبدادیت، جمہوریت کی شکل میں منمانے اصول اور رواج کو تعلیم دینا اور فروغ دینا نہیں، ہم ہر جنرل کا، ہر اس سپاہی کا، ہر اس خدمت گزار سیاستدان کا جو پاکستان کی خدمت کرتا ہے، عوام کی خدمت کرتا ہے اور پاک دامن ہے، توجہ رکھیے گا، پاک دامن، اس لیے کہ دامن ان میں سے کسی کا صاف نہیں ہے، یہ سب جو بظاہر نظر آ رہے ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، یہ پاکستان کی غیرت و حمیت کا سودا کرنے والے ہیں، جو قوم کو کہتے ہیں بھکاری، ہو بھکاری کے پاس چوائس کی گنجائش نہیں ہوتی۔ واقعاً حیف ہے کہ ایسے ایسے افراد ان کو لا کے مسلط کیا جائے، واضح طور پہ کہوں گا میں، لہذا میں نے پہلے بھی کہا تھا، آئیے نئے پاکستان کی بنیاد رکھیے۔ آرمی چیف صاحب، ماشاءاللہ سے آپ نے بہت تیزی کے ساتھ سلام ہوا آئی ایس آئی کے جوانوں کو جو بغیر نام کے، بغیر ٹائٹل کے دشمنان وطن کو ان کے بلوں سے نکال کے لاتے ہیں اور عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، سلام ہو تم پر، یقیناً آئی ایس آئی کا بہت بڑا کردار ہے، سلام ہو۔ پاکستان کے کتنی ایسے دشمن ہیں جو ہماری صفوں میں ہیں لیکن آئی ایس آئی ان کو نہیں چھوڑتی ہے، سلام ہو۔ لیکن یہ صورت، یہ تیزی ماضی میں ہونے والے واقعات کے لیے کیوں نہیں دکھائی گئی؟ کیا طالبان نے پاکستانی ریاست کو چیلنج نہیں کیا؟ کیا طالبان نے پاک فوج کو نہیں لڑکارا؟ یہی سیاستدان جو اس وقت اقتدار میں ہیں، کیا ان کے بڑوں نے، کیا ان کے سیاستدانوں نے، ان کے سرغنوں نے پاک فوج کے خلاف گندی زبانیں استعمال نہیں کی، بغاوت کے لیے تقریر نہیں کی، اگر ایک لکڑی سے سب کو ہانکا جائے، ایک قانون بنایا جائے۔ 9 مئی کے سانے میں جو کچھ ہوا افسوس ہے، جو توڑ پھوڑ ہوئی افسوس ہے، قومی عملہ کو نقصان پہنچا افسوس ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم توڑ پھوڑ کی سیاست کے نہ پہلے قائل تھے نہ اب قائل ہیں۔ ہم چاہتے ہیں جمہوری طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے سے اپنی باتوں کو پہنچایا جائے، جو کہ ایک شریف قوموں کا، عاقل قوموں کا تر امتیاز ہوتا ہے۔ لیکن یہ صورت تیزی جو آپ نے دکھائی ماشاءاللہ، یہ اے پی ایس کے مکرو کرداروں کو بھی، کراچی بیس، کراچی ایئرپورٹ، کارساز بیس، اسی طرح جی ایچ یو سمیت کتنی حساس ادارے ایسے تھے ہمارے جن کو نشانہ بنایا گیا، اور اس سے زیادہ قوم کی، ملت کی، فوج کی حصہ کو نقصان پہنچایا گیا۔ آرمی چیف صاحب، اس کے لیے بھی اعلان فرمائی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، کوئی یہاں خدمت گزار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نوکر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ دودھ کا دھلا نہیں ہے، انسان ہے۔ جب انسان کی بات کی جاتی ہے تو خطا آتی ہے، جائز الخطا کہا جاتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے انسان سے، پہلے تو انسان، لہذا اس کا خمیازہ برطرف کیا جائے، اس کا ازالہ کیا جائے، پاکستان کو صحیح اسلامی فلاحی جمہوریت کے راہ پہ لگایا جائے۔ لہذا میں کہتا ہوں، آئیے آپ ان سے مشروط عام معافی کا اعلان کیجیے، ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھو۔ کچھ لوگ ہیں جو نئے پاکستان کی نعرہ لگاتے ہیں، آئیے آج دور آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس جتنا کردار ہے آپ آئیے اور پاکستان میں مشروط مگر عام معافی کا اعلان کیجئے۔ قوم آپ کے ساتھ ہے، قوم ہمیشہ ان خدمت گزاروں کے ساتھ ہے، ان نوکران ملت و قوم و شریعت کے ساتھ ہے، ان خادمان قوم و ملت کے ساتھ ہے کہ جن کا دامن آلودہ نہیں ہے، جو کرپٹ نہیں ہے، بدعنوان نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت یہ کہتی ہے، کیا یہ مہر و محبت بانٹے، پیار و محبت تقسیم کریں۔ اگر آج گیند آپ کے ہاتھ میں ہے، بسم اللہ کیجیے، عام معافی کا اعلان کیجیے۔ دیکھیے ہر پاکستانی کا دل آپ کے ساتھ ہے۔ بہت سارے نکات تھے جو میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے فوراً نکلنا ہوگا۔ یوم مصطفیٰ ایک دن نہیں ہے جو چند گھنٹوں یا چند پہروں پر محیط ہو۔ یوم مصطفیٰ ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے جسے اپنانے کی ضرورت ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میں مسئلہ کی بات نہیں کرتا، نہیں، مسالک ہیں، مذاہب ہیں، لیکن روح دین اسلام کی روح ہے۔ آئیڈیالوجی میں فرق ہے، عقائد میں فرق ہے، عبادات میں تھوڑے بہت فرق موجود ہیں، لیکن یہ فرق ہمیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں رسول اللہ کی سنت و سیرت کو، ان کی آل کو، اور ان کے ان پاکیزہ ترین اصحاب کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جنہوں نے اپنے خون سے شجر اسلام کی آبیاری، جنہوں نے در حقیقت اپنے خون سے راہ ہدایت کو واضح کیا ہے، جنہوں نے در حقیقت اپنے عمل سے ہماری تعلیم و تربیت کی ہے۔ انشاءاللہ اردو یونیورسٹی کا یہ یوم مصطفیٰ ایک دریچہ ثابت ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں یوم مصطفیٰ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے لیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔